سیدی و سندی عارف باللہ حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کی اجازت سے یہ اشعار پڑھ رہا ہوں، اور یہ اشعار ہمارے حضرت دادا شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اشعار کا عنوان ہے زندگی میری پابند سنت رہے.
بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے سامنے ایسا خوف پایا مت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے.
سلامت رہے روز
شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے
کہا ہے ابا کا ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد میرے عزیز دوستوں اور سامعات انسان کو انسان اگر اپنے مقصود کا تعین کر لے مقصود کا تعین مثلا کوئی آدمی وزیر بننا چاہتا ہے مقصود کا تعین ہو گیا کہ ہمیں وزیر بننا ہے اس کے لیے جتنی کوشش کرتا ہے اس کے لیے آسان ہے راتوں کو جاگنا بھی آسان ہے مال خرچ کرنا بھی آسان ہے اور بھاگ دوڑ مشقت خوشامد بھی کرنا آسان ہے کسی آدمی کا مقصود مال ہے تو مال کو لیے تگ و دو کرنا اسی طرح راتوں کو جاگنا مشقت کرنا ایک ایک دروازے پہ جانا اس فن کو سیکھنا وہ آسان ہو جاتا ہے غرض یہ کہ مقصود کے تعین سے کام میں آسانی ہو جاتی ہے ساری مصیبت آج یہ ہے کہ ہم نے مقصود کے تعین میں غلطی کر رکھی ہے مقصود کے تعین میں غلط فہمی میں مبتلا ہے الا ماشاءاللہ اللہ والے اس سے مستثنی ہیں دیندار لوگ صالحین لوگ اس سے مستثنی ہیں یہ بات اکثریت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے مقصود کے تعین میں غلطی کر رکھی ہے رخ ہمارا صحیح نہیں اسی لیے دین پر چلنا آدمی کو مشکل معلوم ہوتا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ مقصود کا تعین کون کرے ہر آدمی اپنے مقصود کا تعین خود کرے یا مقصود کا تعین کوئی دوسرا کرے اور مقصود کا تعین دوسرا کرے تو وہ کون ہو تو عقل کی بات یہ ہے سمجھداری کی بات یہ ہے الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں ہے نا بھائی اسی طرح سے وہ ہمارے پالنے والے بھی ہیں ہمیں زندگی دینے والے رزق دینے والے صحت دینے والے عزت دینے والے ساری ہی نعمتیں دینے والے وہی اللہ ہے ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہے بھی نہیں اور شریک بھی نہیں ہے ان کا کوئی شریک بھی نہیں ہے جیسا کہ مشرکین نے پتھر کے بت تراش لیے اللہ کو تو مانتے تھے وہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک سمجھتے تھے کہ اللہ کے کاموں میں یہ معاون ہیں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں سفارش کرنے والے ہیں ان کو ہم خوش کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے یہ شرک تو جب ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی ہی ہمیں زندگی دینے والے صحت دینے والے رزق دینے والے مال دینے والے حتیٰ کہ صحت اور بیماری دینے والے وہی ہیں سب چیز ان کے پاس ہے کسی اور کے پاس ذرہ برابر بھی نہیں ہے اور ساتھ میں ہمارا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ خدا تعالی ہم سب پر بے حد مہربان ہے ہر بندے پر بے حد مہربان ہے پہچان کی ضرورت ہے بھائی مجھے دیکھو میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں وہ تو یہاں روزانہ ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہو تو آپ فجر میں دیکھ لینا، ظہر میں دیکھ لینا، عصر میں دیکھ لینا، جتنا دیکھنا چاہو دیکھ لینا، ابھی تو مجھے دیکھو، اپنے کام سے لگے ہوئے، آواز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کر کے چلے جائیں گے، آپ کی نظروں سے ان کو کوئی فیض نہیں ملے گا۔ دیکھو ذرا کی بے توجہی سے بات میں کتنا فرق آ جاتا ہے، اس لیے مقرر کو خوب غور سے سننا چاہیے، توجہ سے دیکھتے رہنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ اب دیکھو کیا بات کہاں سے چلی تھی، وہاں اٹک گیا، کیا بات ہو رہی تھی، کون بتائے گا، آپ بتائیں گے کہاں پر بات رک گئی تھی۔ اچھا تو کوئی بتاؤ بھائی کہاں بات تھی۔ ہاں ہمارا جب عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کل کا کل وہی مالک ہے، سب چیز اس کے اختیار میں، اور اللہ تعالیٰ، بھائی اس کی میوزک والی ٹون ہٹاؤ، سادی گھنٹی لگاؤ، سادی عبدالصمد، سادی گھنٹی لگاؤ، اس میں بدل دو اس کو، کسی موبائل والے سے سادی گھنٹی لگاؤ، میوزک والی میوزک گناہ ہے، اور مسجد میں بجتا ہے تو اور بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ سب چیزوں پر اختیار رکھنے کے باوجود اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارے فائدہ رکھنے والی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارا کوئی وفادار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے اور سب کچھ کل کا کل ان کے اختیار میں ہے، تو ہمارے مقصود کا تعین کرنے میں کون بہتر ہوگا، ہم بہتر ہوں گے یا ہمارے پیدا کرنے والا بہتر؟ مقصود کا تعین کرنے میں ہمارا فائدہ، سب سے زیادہ فائدہ سوچنے میں ماں باپ بھی نہیں ہے، ماں باپ سے بھی بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر ہمارا سب سے بڑا فائدہ اللہ کو منظور ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے یہ ہاتھ پاؤں نہیں تھے، ہم صرف روح تھے، روح، بات سمجھ میں آ رہی ہے، گونج تو نہیں ہے زیادہ، روح جس کے نہ ہاتھ تھے، نہ آنکھیں، نہ پاؤں، نہ ناک، نہ آنکھ، کچھ بھی نہیں، روح۔ اللہ تعالیٰ نے اس روح کو جسم دیا، یہ سر دیا، اس میں یہ آنکھیں بنائی، اس میں یہ ناک بنائی، اس میں یہ زبان بنائی، اس میں یہ ہاتھ پاؤں بنائے۔ اگر ہم اپنی ذات میں غور کریں کہ انسان اللہ نے بنایا ہے، کس طرح چلتا پھرتا ہے، اس میں یہ دو آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، اس میں روشنی کا خزانہ کیسے رکھ دیا، یہ ناک بنائی ہے، اس میں سونگنے کا خزانہ کیسے رکھ دیا، کہ بدبو میں اور خوشبو میں تمیز کر لیتی ہے، کھانے کی خوشبو سونگ لیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی چمڑے والوں کے یہاں، چمڑا چورنگی بھی قریب ہے نا، چمڑا چورنگی سے جب گزرتے ہیں تو بدبو آتی، تو ایک لڑکی جس کی جو سنار کی لڑکی تھی یا عطر فروش کی لڑکی تھی، عطر فروش، عطر بیچنے والا، اس کی شادی ہو گئی چمڑے والوں کے یہاں، جن کے یہاں گھر میں چمڑا رنگا جاتا تھا، بہت سے لوگ اپنے گھر میں کام کاج ڈال لیتے ہیں۔ تو جب وہ بیاہ کے وہاں گئی تو بدبو سے ناک سڑ گئی، الٹیاں ہونے لگی، نیند اڑ گئی، کھانا نہیں کھایا جا رہا، بہت پریشان ہو گئی۔ چند دن گزارنے کے بعد کہا ساس کو کہ میرا تو یہاں گزارا نہیں ہوگا، نہ میں یہاں کھا سکتی ہوں، نہ پی سکتی ہوں، اور نہ ہی جو ہے مجھے چین ہے، مجھے الٹیاں ہو رہی ہیں، سو بھی نہیں سکتی، میرا یہاں گزارا نہیں ہوگا۔ सास समझ गई मामला, उसने कहा कि बेटिया चंद दिन ठहर जा, मेरे कहने से मान जा, हफ्ता भर सबर कर ले। अच्छा ठीक है अम्मा, एक हफ्ता सबर किया, एक हफ्ते के बाद कुछ भूख कम हो गई, फिर थोड़े दिन के बाद उसने कहा कि अम्मा बहुत बदबू है, गुजारा नहीं होता, बदबू तो नहीं जाते। कहा कि बिटिया थोड़े दिन और सबर कर ले, मेरे कहने से मान जा। अच्छा अम्मा ठीक है। 15-20 रोज महीने भर के बाद सास ने पूछा, बिटिया अब तेरा क्या हाल है? उसने कहा, अम्मा देखो मेरे कदमों की बरकत, देखो मेरे कदमों की बरकत, मेरे यहाँ आने से तुम्हारे घर से बदबू चली गई। तो उसने कहा, बिटिया तेरे आने से बदबू नहीं गई, बदबू तो वही की वही है, एक चमड़े वाला भी यहाँ बैठा हुआ है चमड़े का काम करता है। तो कहा कि ये तेरे कदमों की बरकत नहीं है, दर हकीकत तेरी नाक इस बदबू की आदी हो गई, नाक इस बदबू की आदी हो गई। इसी तरह हम इंसान गफलत में पढ़कर अल्लाह से दूर होकर गुनाहों के आदी हो गए हैं, गुनाहों से बेखौफ हो गए, डर नहीं लगता। खैर ये तो बात ज़िमनन आ गई, तो बात यह है कि नाक अल्लाह ने कैसी बनाई कि अपनी पसंद के खाने की खुशबू भी सूंघ लेता है, कबाब की खुशबू आती है तो भूख चमक उठ जाती है, सब नाक का खेल है, नाक का कमाल है। खाना सड़ जाता है, सूंघ के बता देता है भाई ये खाना नहीं खाना, पानी नाक में डाला बदबू आ रही है, समझ गया कि भाई पानी ना पा। कैसी नाक बनाई, ये कैसी हिस अल्लाह ने पैदा फरमा, ये जबान कैसे बोलती है, कभी गौर किया आपने? गोश्त का लोथड़ा है और इसके चारों तरफ खतरनाक दांत लगे हुए हैं, इसमें ये बोलती है, इसमें ये महफूज है, बोलती है। तो गरज ये कि अब इंसान अपने अंदर गौर करे कि खुदा ताला ने दो पैरों पे इस इंसान को खड़ा कर दिया, जबकि चौपाए चार पैरों पे हैं, जानवर बाजे आठ पैरों पे हैं, इंसान को इतना लंबा 6 फुट का आदमी दो पैरों पे खड़ा हो गया, चलता है, भागता है, दौड़ता है, कुश्ती भी लड़ता है, वजन भी उठाता है। ये हाथ देखो, ये लानत नहीं दिखा रहा हूँ मैं, हाथ दिखा रहा हूँ, ये हाथ देखो कि ये कैसे जोड़ है। देखो अगर तुम कोई मशीन ऐसी आपके यहाँ हो कि उसका जोड़ तो यहाँ हो और उसके काम करने की चीज यहाँ पर हो, तो उसमें वो ताकत पैदा नहीं होगी, जोड़ बहुत दूर है, ताकत का सरचश्मा बहुत दूर है। लेकिन देखो कि खुदा ताला ने इस हाथ को कंधे के साथ जोड़ा है और ये यहाँ पर इतनी दूर मजबूत उंगलियां भींचो, मजबूती से पकड़, किसी की गर्दन दबा दे, दबाना मत, किसी का गला दबा दिया, कोई वजन उठा लिया, ये कैसा हाथ अल्लाह ने बनाया और इसमें कितनी लचक रखी है, यूं भी जाता है, यूं भी जाता है, यूं भी जाता है, यूं भी जाता है, मुड़ता भी है, घूमता भी है, फिर ये जोड़ दे दिए, फिर ये जोड़ दे दिए, कैसी खुदा की शान है, कैसा हाथ बनाया अल्लाह ने, कैसे पांव बनाए अल्लाह ने, जरा अपने अंदर गौर करना चाहिए। तो खुदा ताला ने ये जिस्म हमको, हमारी रूह को अता फरमाया, इस दुनिया में रूह को भेजा और हमें ये जिस्म अता फरमाया, पहले जिस्म पैदा किया माँ के पेट में, फिर उसमें रूह डाली। तो ये सारी कार्रवाई ख्वा मख्वा तो नहीं हो सकती, अल्लाह ताला फजूल और लग़व काम से पाक है, पाक है ना भाई, फजूल और लग़व काम की हाजत नहीं अल्लाह। तो यकीनन कोई खास मकसद है हमें ये जिस्म देने का, जिस्म देने का खास मकसद है। तो मकसूद का तायुन हम करें वो अच्छा है, हमारा कोई दोस्त करे वो अच्छा है, हमारे माँ बाप करें वो अच्छा है, या हमारा मालिक, हमारा पालने वाला मकसूद का तायुन करे वो अच्छा है, मालिक है, ये बात तय हो गई। अब सवाल यह है कि हमारा मकसूद क्या है, क्यों दिया है जिस्म, क्यों दुनिया में भेजा, माल कमाने के लिए नहीं, क्योंकि माल फना हो जाएगा, जो चीज फना होने वाली है उसके लिए भेजना एक बेकार मकसद है, ایک بیکار مقصد ہے، فضول بات. جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے لیے اتنا بڑا کام کرنا کہ روح جسم بنا کر دنیا میں بھیجنا اور پھر وہاں سے روح بھیجنا، اتنے بڑے سفر کرانا، تو یہ کوئی عقل کی بات ہے نہیں. اچھا بھائی، کوئی حسین لڑکی سے شادی ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے ہمارا مقصود؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک دن مر جائے گی، مٹی ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. اسی طرح عورت یہ سوچے کہ بھائی کوئی مرد سے شادی ہو، یہ ہمارا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں، مرد بھی فنا ہو جائیں گے. کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. لہذا یہ کائنات میں جو کچھ ہے، زمین و آسمان کے درمیان یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، چاند پر پہنچ جانا، سائنس کی ترقی کر لینا، بنگلے بنا لینا، فیکٹری بنا لینا، کوئی حسین دنیا میں اول نمبر حسین عورت سے شادی کر لینا، یا دنیا میں اول نمبر حسین مرد سے شادی کر لینا، مال کما لینا، تجوریوں میں مال بند کر لینا، کیا ہمارا یہ مقصد ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز ان میں باقی رہنے والی ہے؟ کوئی چیز باقی رہنے والی؟ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں. جب کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے تو یقیناً ہمارا یہ مقصد نہیں ہو سکتا. ذریعہ مقصود ہو سکتا ہے، ذریعہ مقصود اور ہے، یعنی مقصود کو پانے کے لیے آدمی جو اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اس کو ذریعہ مقصود کہتے ہیں. تو ذریعہ مقصود تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بھائی مال ہم نے کمانا ہے اس لیے کہ ہم پیٹ بھریں، شادی اس لیے کرنی ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہم کو سکون ملے، ہماری اولاد ہو اس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بیوی خدمت گار ہو. اسی طرح سے فیکٹری بھی کھولنی ہے، اس کا بھی یہ بھی ذریعہ مقصود ہے کہ بھائی مال کمائیں گے، آرام سے رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے. غرض یہ کہ یہ سب ہمارے مقصود نہیں ہو سکتے، ذریعہ مقصود ہے. اب مقصود کیا ہے؟ یہ بات تو طے ہو گئی کہ مقصود اللہ تعالیٰ کا تعین سب سے بہتر ہے ہمارے لیے، ہے نا بھائی؟ اس سے بہتر ہمارے مقصود کا تعین کوئی نہیں کر سکتا. اب مقصود کا تعین کیسے معلوم ہو؟ کیسے معلوم ہو؟ یہ قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایک مینول ہے. مینول کتاب ہوتی ہے، کوئی چیز ہم خریدتے ہیں، کمپیوٹر خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، کوئی مشین خریدتے ہیں، اس کی ایک کتاب ہوتی ہے، کیٹلاگ ہوتی ہے، مینول ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح چلانا ہے. یہ قرآن پاک انسانیت کا مینول ہے. مینول اللہ، ہمارے حضرت شیخ پھولپوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 30 پاروں کا خط اپنے بندے کے نام بھیجا ہے. جیسے یہاں سے بہت سے لوگ جاتے ہیں ولایت میں، دوسرے ملکوں میں کام کے لیے، تو باپ یہاں سے ہدایت کرتا رہتا ہے، بیٹا دیکھو برائیوں میں مت پڑ جانا، غفلت میں مت پڑ جانا، تم پڑھنے کے لیے گئے ہو پڑھائی کرنا، یا کمانے کے لیے گئے ہو کمائی کرنا، فضول خرچی مت کرنا، فلاں فلاں کام نہ کرنا. اسی طرح خدائے مہربان نے، خدائے مہربان نے یہ قرآن پاک مینول ہم کو دیا ہے کہ بندو میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، اس میں تمہاری بھلائی کی، تمہاری فلاح کی ہر تعلیم میں نے تمہیں سکھلا دی ہے، اور تمہارے خرابیوں کی، تمہارے نقصان میں پڑ جانے کی ہر بات میں نے تمہیں اس میں تعلیم دی ہے. بھائی کہ نہیں، قرآن پاک ہدایت کا سر چشمہ ہے، اس میں ہماری ہر خیر اور بھلائی کی تعلیم ہے، اور ہر برائی سے بچنے کی تعلیم ہے جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. اور سکھلانے والا کون ہے، ذریعہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام الانبیاء، سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اللہ تعالی سے بہتر مقصود کا تعین کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور سردار الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے نبی، سچے نبی اور اس کے رسول، اور صادق الوعد الامین ہے، صادق الوعد الامین ہے، ان سے بھلی بات ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ہے. اب قرآن پاک میں انسانیت کے مقصد کا تعین کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا، دیکھو انداز، ہر مقصد کی نفی کر دی اللہ نے، ہر مقصد کی نفی کر دی، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا ليعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. مقصود کا تعین ہو گیا کہ ہم یہاں کھانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں فیکٹری لگانے کے لیے نہیں آئے، مال اور اسباب جمع کرنے نہیں آئے. دیکھ لو فرعون کا کیا حشر ہوا، قارون کا کیا حشر ہوا، خزانے سمیت دفن ہو گیا، شداد کا کیا حشر ہوا، بڑے بڑے بادشاہوں کا، سرکش بادشاہوں کا کیا حشر ہوا، زمین میں دھس گئے، پانی میں غرق ہو گئے، پتھروں کا عذاب آ گیا، چنگھاڑ کا عذاب آ گیا، فنا ہو گئے. کہاں گیا ان کا مال، کہاں گئے ان کا لشکر، کہاں گئی ان کی شان و شوکت، کہاں گیا ان کا تخت و تاج، سب فنا ہو گئے. تو ابھی بتایا نا کہ فنا ہونے والی چیز کا حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہو سکتا. ہمارا مقصد وہ چیز، وہ دولت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کو ہم لے کر اپنے مالک کے پاس جانے والے ہیں. جانے والے ہیں، جانا ہے بھائی سب کو، تو کہاں جانا ہے؟ اپنے مالک کے پاس جانا ہے. اب وہ پوچھیں گے بتاؤ ہم نے تمہیں بھیجا دنیا میں، قرآن دیا، اپنا نبی دیا، پھر نبی کی تابع داری کر کے دکھانے والے صحابہ دیے کہ انہوں نے اپنی جانیں بھی دین کے لیے، نبی کے لیے قربان کر دیں. پھر صحابہ کے بعد ہم نے یہ سلسلہ ختم نہیں کیا، تاریخ کا ایک بھولا ہوا حصہ نہیں بنا دیا، بلکہ اسی دولت کو تابعین لے کے چلے، پھر تبع تابعین لے کے چلے، پھر اولیاء کرام کا سلسلہ چل رہا تھا. بتاؤ تم کیا لے کے آئے، کیا لے کے آئے ہمارے لیے، جبکہ ہم نے تمہارے مقصود کا تعین کر دیا تھا، تمہیں قرآن دیا تھا، تمہیں نبی دیا تھا، تمہیں صحابہ دیے تھے، جانشار نبی کے جانشار دیے تھے، تمہیں تابعین دیے تھے، اولیاء کرام دیے تھے، تمہیں مدرسے دیے تھے، تمہیں خانقاہیں دی تھیں، تمہیں اللہ والے دیے تھے، تمہاری ہدایت کے لیے اتنے سامان ہم نے کیے تھے، بتاؤ کیا لے کے آئے. پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا، میں کیا جواب ہوگا؟ تو اب ہم مقصود کا تعین کر لیں. یہ ہمارا مقصود کھانا پینا نہیں، ہمارا مقصود حسین عورتوں سے شادی کرنا نہیں یا حسین مردوں سے شادی کرنا نہیں، ہمارا مقصود اولاد پیدا کرنا نہیں، ہمارا مقصود اچھا بنگلہ بنانا نہیں، ہمارا مقصود مال جمع کرنا نہیں، اسی طرح جو کچھ بھی دنیا کے مقاصد ہیں، یہ ہمارا مقصود نہیں. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں پکا کر لیں ہم، پکا. اور دنیا میں ہمیشہ ہمیں رہنا نہیں، یہ تھوڑے دن آزمائش کے لیے دیا گئے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ بھی بتا دیا اللہ نے. کس میں؟ اپنی کتاب قرآن پاک. اب قرآن پاک کو ہم تاک میں رکھ دیتے ہیں، الماری میں رکھ دیتے ہیں، شادی ہوتی ہے بیٹی کی، اس کے سر پر رکھ کے مووی بنا رہے ہیں، وہ یہ قرآن تصویر کشی کو منع کر رہا ہے، مرد و عورت کے اختلاط کو منع کر رہا ہے، حرام کہہ رہا ہے، اور اس کی وعیدیں اس میں ہیں کہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، سزا دیے جاؤ گے معیشت کو. تو اسی قرآن کو ہم سر پہ رکھ رہے ہیں، اپنی بیٹی کی عزت نیلام کر رہے ہیں، یہ مووی والا بھی اس کو دیکھ رہا ہے اپنی بیٹی کی، اور ساری مخلوق اس کو دیکھ رہی ہے، تماشا بن رہی، بیٹی کا تماشا بنا رہے ہیں. اور قرآن کو اس لیے رکھا ہوا ہے، نہ پڑھنا ہے نہ کھول کر دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہے. تو یہ ہماری بیوقوفی نہیں ہے کیا؟ ہماری بیوقوفی ہے، نقصان ہمارا ہے، کسی کا کوئی کیا لے گا؟ تو یہ تعین بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، بتا دیا کہ تم کو دنیا میں جو بھیجا ہے تو اس میں تمہاری اعمال کی جانچ پڑتال ہوتی رہے گی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کیا جانچ پڑتال ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. زیادہ عمل کرنے والا نہیں فرمایا, یہ بھی مہربانی ہے مولا کی. اگر یہ شرط رکھ دیتے کہ جو روزانہ 100 رکعت تہجد پڑھے گا رات کو, بس پھر اس کو ہم بخشیں, پھر ہمارا ہم جیسے کمزوروں کا کیا ہوتا, ہم سے تو 2 رکعت کے لیے اٹھا نہیں جاتا. 2 رکعت کے لیے اٹھنا مشکل ہے رات کو, 2 رکعت تو بہت دور کی بات ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل معلوم ہو رہا ہے. اس کے لیے خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو, بھائی دونوں جہان کی فلاح لے لو, کامیابی لے لو, نماز پڑھ لو, مگر بات سمجھ میں مشکل سے آتی ہے. تو یہ بھی خدا مہربان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. نماز وہی 4 رکعت فرض پڑھنی ہے عشاء کی, ایک آدمی لاپرواہی سے پڑھ رہا ہے, ہل جل رہا ہے, ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہے, کبھی بالوں میں خلال کر رہا ہے, کبھی کپڑوں کو درست کر رہا ہے, دل اس کا کہیں اور ہی ہے, نماز میں تو حاضر ہی نہیں ہے. ایک آدمی اپنی نماز سے محنت کرتا ہے, اس کو اچھا بنانے کی فکر کرتا ہے, اس کے لیے طریقے معلوم کرتا ہے کہ ہم اپنی نماز کو اچھا کیسے بنا سکتے ہیں. اسی طرح تمام اعمال اور اسی طرح اخلاق, اچھے اخلاق. ہمارے مصیبت یہ ہے مسلمانوں میں کہ جو یا تو دین سے بہت دور ہیں, گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, یا جو دین کی طرف آتے بھی ہیں صرف نماز روزے کو سمجھتے ہیں, بس یہی ہے دین اور کچھ بھی نہیں. دین کا بہت بڑا حصہ اخلاق میں ہے, اخلاق, اچھے اخلاق. کوئی تم کو زیادتی کرے تم اسے معاف کرو, اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. تم پر کوئی غصہ کرے تم اسے درگزر کرو. تم سے کوئی قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو. کوئی تمہارا حق چھینے تم اس کو حق دینے والے بن جاؤ. تم اپنا حق ادا کرنے کی فکر کرو. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا تھا, رشتہ دار تھا, عزیز تھا, بہت تکلیف پہنچاتا تھا حضرت کو, زبان سے بھی اور طریقے سے بھی بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا. مگر ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ فرماتے تھے, ہمیشہ احسان کا معاملہ فرماتے. ایک مرتبہ اس نے اعتراف کیا سامنے کہ حضرت میں تو آپ کو بہت تکلیف پہنچاتا ہوں, میں بچھو کی طرح ہوں, جب آتا ہوں میں ڈنک مارتا ہوں, تکلیف پہنچاتا ہوں, اور آپ نے سر پھر بھی احسان کا معاملہ کرتا. زبان سے اس تکلیف پہنچانے والے شخص کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا کہ میں جب آتا ہوں بچھو کی طرح ہوں, آپ کو تکلیف پہنچاتا ہوں, مگر آپ میرے ساتھ احسان کرتے ہیں. تو بہت بڑا حصہ ہمارے دین میں اخلاق کا ہے. ذرا سا اپنے آپ کو ہوشیار کر لیں, نیند کو بھگا دیں. نیند کو بھگانے کے کئی طریقے ہیں. پانی خوب ڈھیر پی لیا جاتا ہے, یعنی اتنا کہ پیٹ پھول جائے. اگر ایک گلاس پیا تو پیٹ نہیں پھولے گا, نیند اور زیادہ آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ کالی مرچ رکھا کرو جیب میں, چند دانے چبا لو, اس سے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اور پہلو بدل کے بیٹھ جاؤ, اگر مربع بیٹھے نیند آ رہی ہے تو دو دانوں ہو کے بیٹھ جاؤ, دوسرا پہلو بدل لو. غرض یہ کہ ہوشیار ہو کے بیٹھو. 15 منٹ رہ گئے ہیں, میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب زیادہ طویل بیان نہیں کروں گا, چاہے مضمون ادھورا رہ جائے. اب کہاں سے چلا, کہاں پہنچا تھا. اخلاق بہت بڑا حصہ ہے ہمارے دین کا. حتیٰ کہ کشادہ روئی سے ملنا, اچھے چہرے, خوش شکل بنا کے مسکرا کر ملنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں صدقہ سے صرف روپیہ خیرات کرنا ہے یا کالا بکرا صدقہ کر دینا, یہیں تک ہماری سوچ ہے کہ بس یہ صدقہ ہے. ارے بھائی سبحان اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے. صدقے کی ایک طویل فہرست ہے. مگر یہ جالی پیر ہیں جو پیٹو ہوتے ہیں, انہوں نے بس یہی صدقہ بنے. مرغی صدقہ کر دو, چلو دیکھ لیا کہ بکرا تو لائے گا نہیں, بھاگ جائے گا, پارٹی جائے گی, ہماری پارٹی بھاگ جائے گی. اس کی مطابق وہ جانچ لیتے ہیں کہ اس میں کتنی ہمت ہے. تو دیکھ لیتے ہیں کہ بڑی گاڑی میں آئے تو بکرا مانگو, موٹر سائیکل پہ آئے تو چلو مرغا مرغی مانگ لو. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. انہوں نے ستے کو یہیں تک محدود کر دیا ہے, کالا بکرا کالی مرغی کالا مرغا. پہلے سنایا تھا نا کہ ایک جاہلی پیر کے پاس ایک آدمی آیا, تعویذ لینے. اس نے کہا کہ تمہارا مسئلہ بڑا سنگین ہے, تم مرغا کالا مرغا لاؤ, اس کے خون سے تعویذ لکھیں گے. خون سے. وہ مرید بھی بڑا ہوشیار تھا, اس نے آ کر مرغا ذبح کیا, اس کا خون پیالی میں نچوڑا, اس کی بوٹیاں بنائی, بوٹیاں لے کے بغل میں دبائیں, جانے لگا. کہنے لگا یہ خون. اس نے کہا رہے مرغا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی تعویذ تو تم خون سے لکھو گے, بوٹیوں سے تھوڑی لکھو گے, بوٹیاں ہم لے کے جائیں گے. تو ان لوگوں نے صدقے کو محدود کر دیا, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم فرمانے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کشادہ روئی کے ساتھ ملنا, مسکرا کے ملنا صدقہ ہے. اور کیسا صدقہ ہے یہ بھی سن لو. حدیث پاک میں آتا ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین, کہ اپنے بھائی کے دل میں خوشی کا داخل کر دینا, یعنی اس کو خوش کر دینا کسی بھی بات, چاہے مال خرچ کر کے تھوڑا ناوا ڈھیلا کرو, ہدیہ دے دو, اس کو خوش ہو جائے گا. چاہے آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہے کسی کو کچھ خرچ کرنے میں, تو آپ اس کو مسکرا کے ہی دیکھ لو, اس میں تو کوئی خرچ نہیں ہے. اب دیکھو مجھے مسکرا کے. مسکرا کر دیکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے, صدقہ ہے. اور مسکرا کر دیکھا سامنے والا خوش ہو گیا, جب وہ خوش ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا, بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے, بھاری عبادتوں سے. دیکھا آپ نے اخلاق کتنی بڑی چیز ہے. ذرا سا آپ کسی کو دیکھ کے مسکرا دیے, ذرا گھر میں جا کر بیوی کو دیکھ کے مسکرا دیجیے. نہیں دل چاہتا مسکرانے کا, جب جوان تھی تو مسکراتے تھے اور اس کو لوریاں سناتے تھے, غزلیں سناتے تھے. اب بیچاری بوڑھی ہو گئی, اب اس کو دیکھنے کا دل نہیں کر رہا, کیسے ظلم کی بات ہے. یہ محبت ہے. محبت اس کے خد و خال سے تھی, محبت اس کے کالے بال سے تھی, اس کے گورے گال سے تھی. اب بیچاری کا جب حلیہ تبدیل ہو گیا, اب اس کو دیکھنے کا دل نہیں کر. اب تو دیکھنے کا وقت ہے کہ اس بڑھیا نے میرے ساتھ ساری زندگی گزاری, میری تلخیوں کو برداشت کیا, میری خدمت کی, میری اولاد کی خدمت کی. اب اس کو محبت سے دیکھو. حدیث میں آتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں, خدا تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے, خدا تعالیٰ ان کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے. اب تو موقع آیا ہے اس کے ساتھ محبت کا. اب تمہاری اصلی محبت کا پتہ چلے گا کہ واقعی تمہاری محبت محبت تھی یا تمہاری محبت دو نمبر تھی. تو دیکھا آپ نے اخلاق کا کتنا بڑا حصہ ہے ہمارے دین میں. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصود کا تعین کر دیا اور ہر لمحہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے. کیا آزمائش ہو رہی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے, تم میں سے کون ہمارے بندے کو معاف کرتا ہے, ہماری بندی کو معاف کرتا ہے. بیوی سے غلطی ہو گئی, چراپا ہو گئے, لال بھبو کے ہو گئے. ارے بزدل ہے یہ آدمی, کمزور پر زور آوری کرنے والا اندر سے بزدل ہوتا ہے, یاد رکھو. بہادر آدمی, شجاعت والا آدمی کمزور پر کبھی زبردستی نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ وہ شخص بزدل ہے انتہائی درجے کا, کمزور مخلوق پہ اپنا روب جما رہا ہے. ابھی میرے شیخ فرماتے تھے کہ ابھی اس کے چار بھائی اگر ہوں اور سب باڈی بلڈر ہوں, باکسر ہوں, ایک باکسر ہے, ایک باڈی بلڈر ہے, ایک ریسلر ہے, ریسلر کشتی لڑنے والا, ریسلنگ بھی دیکھتے ہیں لوگ بڑے شوق سے, ننگی ٹانگیں دیکھتے ہیں, گناہ ہے کتنا بڑا خیال ہی نہیں کرتے کہ ناف سے لے کے سطر تک چھپانا فرض ہے. آج ہمارے جوان بچے کیا بڈھے بڈھے بھی چڈیاں پہنے ہیں, گھٹنے کھولے پھرتے ہیں, بڈھی گھوڑی لال لگام بنے ہوئے ہیں, چڈیاں پہن کے پھر رہے ہیں. یہ سب اسی کی مصیبت, کیبل کی, اسمارٹ فون, دیکھ دیکھ کے یہود و نصارہ کی شکلیں دیکھ دیکھ کے ہم بھی ویسے ہی بننا چاہتے ہیں, داڑھی موڑ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نالی میں بہا رہے ہیں. حالانکہ یہ داڑھی قیامت کے دن بڑے کام آئے گی میرے دوستو, بڑے کام آئے گی. یہود و نصارہ کی نقل کام نہیں آئے گی, بلکہ وہ جہنم کی طرف لے جائے گی, جہنم کی طرف لے جائے گی. بتاؤ یہود و نصارہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے کہ نہیں؟ اگر ہم ان کی نقل کریں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے, اور نبی کی نقل کریں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ کون سی منزل ہمیں چاہیے؟ اس منزل کا ہم تعین آج کر لیں کہ ہمیں کون سی منزل چاہیے, ہمیں اللہ چاہیے یا ہمیں شیطان چاہیے, ہمیں جنت چاہیے یا ہمیں جہنم چاہیے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ کوئی آدمی, الحمدللہ ایسا کوئی بھی نہیں مسلمان کہ وہ کہے کہ ہمیں جہنم چاہیے, لیکن تھوڑی سی سمجھ میں اضافے کی ضرورت ہے کہ داڑھی کا تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, گناہ ہے اس کو ایک مٹھی سے کم کاٹنا, ہو مٹھی بھی اپنی ہو, تینوں طرف سے ایک مٹھی, تائیں سے, بائیں سے اور تھوڑی کے نیچے سے. آج داڑھی رکھ لیں پچھتاؤ گے نہیں, خوش ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس داڑھی کو دیکھ کے پیار کر لیں گے کہ یہ میرے محبوب کی شکل میں, جیسے وہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میرے اعمال تو ایسے معلوم نہیں قبول ہے نہیں ہے, کیا ہوگا میرا, لیکن میری داڑھی تو ہے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ کیا لائے, تو میں اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کو پیش کر دوں گا کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں, میں داڑھی پکڑ رہا ہوں, اللہ آپ کے نبی کی صورت میں لے کے آیا. تو آج ہم تعین کر لیں اپنے راستے کا, اپنی مقصود کا, اپنی منزل کا ہم تعین کر لیں, اور جب تعین ہو جائے پھر ہم مضبوط ہو جائیں, مضبوط ہو جائیں. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. اب مضبوط ہو جائیں, مضبوط اور اپنی ہر ناجائز خوشی کا خون کرنا ہم سیکھیں. یہ جو اشعار میں تھا نا, میرے دل میں درد الفت رہے, یہ درد الفت, یہ محبت کے ساتھ درد کی کہانی کہاں سے آ گئی؟ محبت تو میٹھی ہوتی ہے, یہ درد اس میں کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسا درد ہے جس کا جوڑ محبت کے ساتھ؟ میرے دوستو یہ وہ محبت ہے, یہ وہ درد محبت ہے جو اپنی خوشیوں, ناجائز خوشیوں کا خون کر کے حاصل ہوتی ہے. محبوب کی خاطر اپنے دل کو توڑنا ہم سیکھیں, محبوب پاک کی. لڑکیوں کے عشق میں لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں, اپنی حالت بھی بدل لیتے ہیں, ٹیڈی بھی بن جاتے ہیں, لمبے بال بھی رکھ لیتے ہیں, بیچ میں سے گنجے بھی ہو جاتے ہیں, سائڈوں سے گنجے بھی ہو جاتے ہیں, بالکل بدمانس لگتے ہیں, بدمانسوں کی طرح بال رکھ لیے. کیا ہے سب یہود و نصارہ کی نقل؟ کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے بال رکھنا خلاف سنت ہے, خلاف شریعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, یا تو سر منڈا دو یا برابر برابر بال رکھو, کہیں سے چھوٹے بڑے نہ ہو, اور یا پھر پٹے بال رکھ لو, یہ تو سنت ہے. تو میرے دوستو عزیزو, ہم منزل کا تعین کر, آج ہم نے تعین تو کر لیا, اب اس سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اپنی ناجائز خوشیوں کا خون اپنے محبوب پاک کی خاطر ہم کریں. میرے شیخ رحمہ اللہ کا شعر ہے, میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. بچے پہ جب پیار آتا ہے ماں کو, ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے, تو کیسے وہ چمٹا لیتی ہے, چشم نم سے چمٹا لیتی. اللہ تعالیٰ کو اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے پر پیار آتا ہے جو بندہ اپنی خوشی کا خون ان کی خاطر کرتا ہے کہ اللہ یہ آپ کی مرضی کے خلاف کام ہے, نامحرم عورتوں کو دیکھنا آپ کی مرضی کے خلاف ہے, ہم نہیں دیکھیں گے, نہ دیکھیں گے, نہ دیکھیں گے, انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. مضبوط ہو جاؤ, مضبوط. اب کسی نامحرم کو نہ دیکھیں گے, نہ گھر میں, نہ بازار میں, نہ ہسپتال میں، نہ نوکری میں، نہ دفتر میں، نہ یہ اس مصیبت عذاب موبائل کے اندر. اس موبائل نے قوم کو برباد کر دیا ہے. شاباش ہے، میں کہتا ہوں ماں باپ آج رو رہے ہیں کہ ہماری اولاد اس فون سے خراب ہو گئی، اسمارٹ فون سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کیسی تربیت کی ہے اولاد کی؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے کو قصوروار کرو، اپنے کو الزام دو. اب جوتے مارنے اولاد کے بجائے اپنے جوتے مارو. تم نے کیوں ایسی تربیت کی اولاد کی؟ تم پہلے اپنے کو صحیح کرو. اولاد کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، سارے جہان میں اس کو رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا. تمہاری تربیت کا قصور ہے، میرا بچہ بگڑا ہوا ہے، میری تربیت کا قصور ہے. میں نے اس کو پہلے برا ماحول دیا، اب جب اس کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں اب میں اس کو رسوا کر. غلطی تو تمہاری ہے، اپنا عیب نظر نہیں آتا، جیسے بالکل فرشتے ہیں، پاک صاف ہیں. آپ اس کو نصیحت کریں، آپ ہمارے بچے کو سمجھائیں، آپ اس کو یہ سمجھائیں، یہ یوں کرے، یہ یوں کرے، یہ یوں کرے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ زیادہ روک ٹوک سے اولاد ڈھیٹ اور نافرمان ہو جاتی ہے، اور ڈھیٹ ہو جائے گی، پھر پٹائی پہ آ جاتے ہیں، پٹ پٹ کے اور ڈھیٹ ہو جائے گی، نافرمان ہو جائے گی. زیادہ آپ سختی کریں گے گھر سے بھاگ جائے گی. کیا کر لیں گے آپ اس کا؟ گھر سے بھاگ جا رہے ہیں آج کل، لڑکے بھاگ رہے ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں. یہ دین سے دوری ہے، صحبت اولیاء سے دوری ہے، اپنی اصلاح نہ کرنے کا نقصان ہے، اپنے عیب نظر نہیں آ رہے ہیں. اولاد ٹھیک ہو جائے کسی طرح، خود بگڑ رہیں گے. خود بڑے پاک صاف ہیں، بڑے بزرگ بنے ہوئے ہیں، بزرگہ بنی ہوئی ہیں اماں جان. آپ اس کو سمجھائیں یہ ٹھیک ہو. ایک عورت نے مجھے خط لکھا اپنی بچی کی شکایتیں، ایک اتنا بڑا صفحہ. آپ اس کو یہ سمجھائیں، اس کو یہ سمجھائیں، اس کو یہ سمجھائیں. بچی کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال. بتائیے، عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں. اتنی چھوٹی بچی کو بڑی بڑی باتیں کون سمجھا سکتا ہے؟ اتنی بچی کو تو شفقت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو بدل لیں، آپ کی اولاد خود بدل جائے گی. آپ خود موبائل سے پرہیز کریں، انشاءاللہ آپ کی اولاد موبائل پہ نہیں جائے گی. آپ اس کو آپ خود بھی برے ماحول سے بچیں، آپ اپنی اولاد کو برے ماحول سے بچائیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد ٹھیک رہے گی. خدا سے مانگے. ہمارے شیخ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اللہ سے رو رو کے اپنی اولاد کو بنوا لو، اپنی اولاد کو اللہ سے رو رو کے بنوا لو. اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. قصور ہمارا اپنا ہے، عیب اولاد میں بتا سکتے ہیں، ہماری اولاد ایسی، ہماری اولاد. آپ اس کو سمجھائیں. خود یہ زندگی بھر اپنی اصلاح کی ایک بھی خط نہیں لکھا، اولاد کی شکایتیں، اولاد کی شکایتیں، اولاد کی شکایتیں. تربیت میں قصور ہمارا ہے، ہم نے بگاڑا اولاد. اب شکایت کر رہے ہیں تو آپ کی کون مدد کر سکتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ہم کوشش کریں، پھر اولاد کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو کچھ عرض کر دیا، اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے. دعا کر. داڑھی کیوں کاٹتے ہو تم؟ تو اچھی خاصی داڑھی رکھتے ہو، پھر داڑھی کاٹ لیتے. غلط بات نہیں کر، داڑھی کاٹ لیتے ہو. اللہ کو راضی کرو، اب بال سفید ہو گئے، ابھی بھی جو ہے وہ جوان بننے کے چکر میں ہو، اور کیا مسٹر بننا چاہتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر بھی نصیب فرما اور اصلاح کی توفیق بھی نصیب فرما. اللہ ہر گناہ سے نفرت عطا فرما. یا اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم سب کے تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری تنگی رزق کو دور فرما, برکتیں عطا فرما دے, رحمتیں عطا فرما دے. اے اللہ ہماری معیشت جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے تلخ ہو چکی ہے, کڑوی ہو چکی ہے, اے خدا ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق دے کر نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے اور ہمیں پر لطف اور مزیدار زندگی کی توفیق نعمت عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما, اپنی فرما برداری کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما, تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, تمام مسائل میں گھرے ہوئے لوگوں کے اے اللہ ہر ہر مسئلے کو اے اللہ حل فرما دے. اللہ آسانیاں فرما دے, مشکلات کو دور فرما دے. بلا شبہ جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے, آپ کو ناراض کرنا نہیں چھوڑیں گے, اس وقت تک یہ آپ کا قاعدہ ہے, قانون ہے, ہم کو سکون اور چین نہیں مل سکتا. اللہ ہمیں سمجھ دے دے, اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے, اللہ ہماری سوچ کو ہماری عقلوں کو صحیح رخ پر فرما دے. اللہ سیدھے اور سچا راستہ ہمیں عطا فرما. دنیا تھوڑے دن کی ہے, اللہ اس زندگی کو اپنے حکموں پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات کے خلاف جتنے اعمال ہیں اے اللہ ان سے میری بھی اور میرے گھر والوں کی اور میرے دوستوں کی, ان کے گھر والوں کی, تمام مسلمین و مسلمات کی اے اللہ حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا سچا راستہ عطا فرما, نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% کاربن بنا دے. اللہ شریعت کا کاربن بنا دے. اللہ شیطان اور نفس کے جالوں سے ہماری حفاظت فرما, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, تمام برائیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مدد و نصرت فرما. اللہ ہمارے ملک کے ملک سے سودی معیشت اور رشوتوں کی معیشت کا خاتمہ فرما, فحاشی بدکاری کا خاتمہ فرما. اللہ یہ موبائلوں کے فتنوں سے میری میرے گھر والوں کی اور سب سننے والوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اس موبائل نے نہ دنیا کا رکھا ہے اور نہ ہی آخرت کا رکھا ہے. اس میں گندگیاں, تصویریں, عقائد خراب کرنے کے مہمات اور اس کے اندر گندگیاں, ننگی فلمیں, ناچ گانے اور ایک دوسرے سے عشق مجازی کا یہ ذریعہ بن چکا ہے, عورت مرد کے اختلاط کا ذریعہ بن چکا ہے. گھروں سے بیٹیاں بھاگ رہی ہیں, کہیں گھروں سے لڑکے بھاگ رہے ہیں. اے اللہ ایک فتنہ برپا ہو گیا ہے. اے اللہ ہم پر رحم کھائیے. ہمیں تو اپنی جانوں پر رحم آتا نہیں, ہم ان مزوں حرام مزوں کے چکر میں پڑ کے آخرت کو بالکل ہی بھول گئے ہیں, آپ کو بالکل ہی بھول گئے ہیں, آپ سے دور ہو گئے ہیں. مگر اے اللہ ہم ہیں تو آپ کے بندے اور آپ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں. اللہ آپ کو اپنے بندوں سے محبت کا واسطہ, اللہ آپ کو اپنے بندوں سے محبت کا واسطہ, ہمارا ہم پر رحمت نازل فرمائیے, وہ رحمت جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں. اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے, ہمیں برائی کے راستے سے بچا لیجئے, بری صحبت سے بچا لیجئے, برائیوں سے بچا لیجئے, بری صحبت سے بچا لیجئے. یہ بھی بری صحبت کا ایک بڑا ذریعہ ہے, اگرچہ اس سے ضروری کام بھی لیا جا رہا ہے اور بعض لوگ اس سے دین کا کام بھی لے رہے ہیں, لیکن اس سے برائیاں جو لوگوں نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی, وہ لوگ اس کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, اس کے فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. اے اللہ کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے آپ کو؟ اللہ ہمیں اپنا خوف, اپنی خشیت عطا فرما دے, قیامت کا خوف عطا فرما دے, حساب کتاب کا خوف عطا فرما دے. اللہ اپنی محبت اور معرفت نوازش فرما دے. اللہ اپنی محبت عطا فرما دے, اپنی معرفت عطا فرما دے, اپنی عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما دے اور تمام گناہوں سے طبعی اور عقلی نفرت عطا فرما دے. اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے. جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو, آپ دلوں کا حال جانتے ہیں, اس کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما دے. اور جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ ان بچوں کو نیک اور صالح اور محبت والے پیار اور آرام سے رکھنے والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے ہو چکے ان میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں ناچاقی ہے نااتفاقی ہے ان میں جوڑ پیدا فرما دے، ان میں محبت پیدا فرما دے، اے اللہ جنت کا نمونہ بنا دے، اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، بڑوں کا ادب نصیب فرما دے، چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما دے، اللہ چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ بری صحبت سے اور برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، الہ العالمین پیارے مولا اے مہربان مولا میں یہی عرض کرتا ہوں میرے اللہ کہ ہم کو اپنی جانوں پر رحم نہیں آ رہا، ہم بے وقوف ہیں نا سمجھ ہیں، عقل آپ نے دی ہے لیکن ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ چکے ہیں، ہمیں کہاں جانا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں، اے اللہ ہم بھٹک چکے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے مہربان بولا جو محبت آپ کو اپنے بندوں سے ہے اس کا واسطہ اے خدا ہم پر رحم کھا لیجئے اور ہم کو سیدھا رستہ عطا فرما دیجئے، ہمیں سیدھے رستے پر چلنے پر مجبور فرما دیجئے، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم نا عقل ہیں نا سمجھ ہیں، ہم ہلاک ہو جائیں گے، اللہ آپ اپنے بندوں کی ہلاکت منظور نہیں ہے، اے اللہ نہ ہی آپ کے نبی کو اپنے آپ کے بندوں کی ہلاکت منظور ہے، اپنی امت کی ہلاکت منظور ہے، بلکہ آپ تو اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، بڑے انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں، اے اللہ بڑے بڑے انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ کا نبی بھی حریص ہے ہمارے ایمان کا اور ہماری صلاح شان کا، اے اللہ اپنے نبی کو خوش کر دیجئے، آپ بھی خوش ہو جائیے، اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما دیجئے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما دیجئے، پوری امت کو گمراہی سے بچا کر اے اللہ سیدھا اور سچا راستہ ہم سب کو عطا فرما دے، گمراہ کن ایجنسیوں کو اے اللہ ان کا منہ کالا کر دے، ان کی سازشوں کو ناکام کر دے اور ہم کو سیدھا سچا راستہ عطا فرما دے، اللہ ہم پر رحم کھا لیجئے، اللہ ہم پر رحم کھا لیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. اچھا اگلی جمعرات تو بقرعید میں گزرے گی انشاءاللہ، اور بقرعید کے مسائل تو یہاں بتا دیتے ہیں نا، قربانی کے مسائل سب معاملات بتا دیے جاتے ہیں اور تکبیر تشریق بھی بتا دی جاتی ہے، تو یہ تو سب باتیں ممبر سے بیان ہو جاتی ہیں بیان میں، تو اس پر عمل کریں بس انشاءاللہ. اور یہ تو یہاں تذکرہ ہو گیا ہوگا کہ یہ 10 راتیں ہیں ذوالحجہ کی، یہ بڑی کام کی راتیں ہیں، قیمتی راتیں ہیں، اسی طرح یہ دن بھی قیمتی ہیں، دن میں روزہ رکھنا 1 سال نفل روزے کا ثواب ہے، اور ہر رات کو عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کا ثواب ہے، تھوڑی عبادت کر لیں، گھبرائیے نہیں، پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی عبادت کر لیں اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ، تھوڑی سی عبادت کر لیں، تھوڑی سی زیادہ، کچھ اللہ اللہ کر لیں، کچھ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تھوڑی سی تلاوت، 2-4 نفل پڑھ لیں اور استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ سے گناہوں کی اور اپنی حاجات مانگ لیں، سو جائیں. صبح جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہماری راتیں بھی کام کی ہو جائیں گی. اور دن میں اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہمت نہیں ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچیں، خوب ہمت کے ساتھ بچیں، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آنکھ کے گناہ سے بھی بچنا ہے، زبان بھی سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے، کسی کی غیبت نہ ہو، جھوٹ بات منہ سے نہ نکلے، کسی کو دھوکے کی بات نہ کہہ دیں اور کسی کو اپنی زبان سے ٹھیس نہ پہنچ جائے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے دوست یار ہو، چاہے وہ گاہک ہو، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچانی، اور دل میں بھی جو ہے گندے خیالات کو از خود لانا نہیں ہے، آ جائیں تو اپنی توجہ دوسری طرف کر لیں، دل سے مشغول نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ اس سے ہی بڑا کام بن جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلا جو جمعہ آئے گا اس کے اگلے جمعے کو پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ.